بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن بيوت الله في الأرض مساجدها، من دخلها كان ضيفا لله، قراه المغفرة وتحفته الكرامة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دین کے سارے احکام نازل فرمائے، اور اس کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنایا گیا، ان کے دین کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے واسطے حضرت جبریل علیہ السلام کو استعمال نہیں کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور وہاں ایک خصوصی گویا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو عطا فرمایا وہ نماز کی شکل میں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی، اور گویا اس کی بنیادیں پانچ ہیں، ان میں سے ایک نماز کو قرار دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی بہت سی باتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں استعمال فرماتے تھے. یہ بھی علم کا ایک خاص باب ہے، شعبہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتے ہیں. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن پانچ چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد فرمائی، اس میں ایک نماز ہے. اور ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا صلاۃ له، وانما موضع الصلاۃ فی الدین موضع الراس من الجسد، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کے لیے اس کا کوئی دین نہیں. اور حضور فرماتے ہیں دین کے اندر اسلام میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے آدمی کے بدن اور جسم میں سر کا مقام، کہ سر اگر کاٹ دیا جائے تو آدمی زندہ رہتا نہیں ہے، ایسے اگر نماز نکال دی جائے تو دین باقی نہیں رہتا. اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ بندے اور گویا کفر کے درمیان ترک صلات کا فاصلہ، نماز چھوڑ دی وہ آپ کفر سے قریب ہو گیا، وہ زیادہ دور نہیں رہا. اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام میں سب سے پہلا فریضہ واحد کیا گیا ایمان کے بعد وہ یہی ہے. شروع میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو جو حکم دیا گیا تھا، وہ نماز پہلے تو جب پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت جو ہے ان کو رات رات بھر کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. یہ دراصل ان کی ایک تربیت تھی، انسان کی روحانی تربیت جو ہے وہ اسی نماز کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے، اور اسی سے آدمی کا ایک تعلق، آدمی کا ایک رشتہ، آدمی کا گویا ایک کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. نماز کے نتیجے میں اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت گھر کر جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا نماز کے دوران اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جیسے دوست اپنے دوست سے سرگوشی کرتا ہے. یہ نماز گویا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اور اسی سے آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جاگزی ہوتی ہے. اسی لیے شروع اسلام کے اندر دوسرے احکام نازل نہیں کیے گئے تھے، روزہ بھی سن ہجری دو میں ہجرت کے بعد، زکوٰۃ کی فرضیت بھی اس کے ہجرت کے بعد ہوئی، اسی طریقے سے اور تمام حج جو ہے سن ہجری نو کے اندر فرض کیا گیا، اور بھی اکثر و بیشتر احکام جو ہیں وہ ہجرت کے بعد فرض ہوئے. یہ نماز ایک ایسا حکم ہے جو پہلے ہی سے لازم کر دیا گیا تھا، گویا یہی ایک وہ چیز تھی جس کے ذریعے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور اسی لیے نماز کو فرض قرار دیا گیا. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر اپنے ساتھ سرگوشی کرنے کی اجازت عطا فرمائی. آج دنیا کے کسی معمولی حاکم، آپ کلیکٹر، معاملت دار یا کسی اور اونچے عہدے والے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کیا آسانی سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، پتا نہیں کتنے واسطوں کے ذریعے سے اس سے آپ کو اپائنمنٹ لینا پڑے گا، وقت لینا پڑے گا، اور اس مقررہ وقت میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ملنے کی اجازت ہوگی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے دن کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ مرتبہ خود اپنے گھر ہم کو بلایا. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے اسی کا نتیجہ ہے. جیسے بندوں کو اللہ سے تعلق اور محبت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اور اسی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا یہ نظام قائم فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور آدمی کو تو اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں اور ہمارے اسلاف کے یہاں نماز کا کتنا زیادہ اہتمام تھا. فضائل نماز آپ سنتے ہیں، پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ ساری تفصیلات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. ہم لوگ ان کتابوں کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بھی ہمارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. ان کے اندر جو مضامین آتے ہیں ان کو جس توجہ سے اور جس گویا طلب کے ساتھ سننا چاہیے اور اپنے دل کے اندر اس کو اتارنا چاہیے، وہ نہیں ہے. اسی لیے جو ہے ان برکتوں سے ہم محروم رہتے ہیں. ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اپنے گھر پر ادا کر لو. اس کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ ایک نظام بنایا گیا، ایک جگہ مقرر کی گئی جس کو مسجد کا نام دیا گیا، اور وہاں پر باقاعدہ وہاں بلانے کے لیے گویا مخصوص کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، بذریعہ خواب یہ چیز بتائی گئی، اور ان کلمات کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے. اس بلانے والے کو حدیث میں منادیے رب سے تعبیر کیا گیا، اللہ کا پکارنے والا. گویا یہ مؤذن جو ہے وہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ الجفا و کل الجفا, بڑی بے رخی کی بات ہے اور بہت زیادہ بے رخی کی کہ اللہ کے منادی کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے. کتنی بڑی غفلت کی بات ہے. ایک بڑا آدمی ہم کو آواز دے رہا ہو, بلا رہا ہو, آدمی بھیجا کہ آپ کو کلیکٹر بلا رہا ہے, اور آدمی اس کی طرف دھیان بھی نہ دے تو کتنا اس کو گویا برا سمجھا جاتا ہے. اس لیے حقیقت تو یہ کہ ایک پرانا نظام, ایک جگہ مقرر, اسی جگہ کو مسجد سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے تو وہاں چونکہ مسجد حرام کعبۃ اللہ موجود تھا, اس لیے کوئی کسی مسجد کی ضرورت نہیں تھی. ہجرت فرما کر جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کا پہلا قیام قبا میں رہا. وہاں آپ 14 روز قیام پذیر رہے. ان 14 دنوں کے قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مستقل ایک مسجد کی بنیاد ڈالی, مسجد قبا. جو لوگ حج میں جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت گاہوں کی زیارت کرتے ہیں, اس میں ایک مسجد قبا بھی ہے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی. علامہ سمہودی وفاء الوفاء فی اخبار بی اخبار دال مصطفیٰ کے اندر فرماتے ہیں اس کا پہلا پتھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا, دوسرا حضرت ابو بکر نے رکھا, تیسرا حضرت عمر نے رکھا. یہ ہمارے یہاں مساجد کا جو سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ باقاعدہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور مسجد کی تعمیر میں خود حضور نے حصہ لیا. اس سے آپ تعمیر مسجد, مسجد کا تعمیر کرنا کتنا اونچا کام ہے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. یاد کرو اس وقت کو جب بیت اللہ کی بنیادوں کو گویا اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم, اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل بھی اس میں آپ ساتھ دے رہے تھے, اور یہ دونوں باپ بیٹا اس وقت اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. تو گویا یہ تو وہ کام ہے جو خلیل اللہ نے کیا, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی تو کعبۃ اللہ کا کو نیا بنانے کی ضرورت پیش آئی, اس کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی. تو قریش نے باقاعدہ اس کا مشورہ کر کے اس کی جب عمارت بنائی گئی تو اس عمارت کے بننے میں اور تعمیر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا. بخاری شریف میں آتا ہے 2 آدمیوں کی جوڑی بنائی گئی تھی, آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس کو آپ کا جوڑی قرار دیا گیا تھا, اور وہ موزون پتھر, اس زمانے میں کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں کہ پتھر کا کٹنگ کر کے بھائے ہوتے, لوگ جاتے تھے اور پتھر پڑے ہوئے ہوتے تھے تو مناسب پتھر دیکھ کر کے چن کر کے لاتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. بہرحال اور پھر مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی, قبا سے جب آپ آگے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, چند روز آپ کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رہا. اس دوران پھر آپ نے ایک جگہ مسجد کے لیے خریدی. یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ جب آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ یہاں پر مجھے مسجد بنانی ہے, تو وہ 2 یتیموں کی ملکیت تھی, ان کے والیوں کو, اور جو ہے وہ بنو نجار, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا ننیالی خاندان تھا, قبیلہ تھا, ان کے سرداروں کو بلایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ اس جگہ پر مسجد بنانے کا ہے, یہ جگہ مجھے فروخت کرو, بیچو. ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اس کی قیمت ہم ادا کر کے آپ کی خدمت میں مسجد بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں, لیکن حضور نے ان کی اس درخواستوں کو قبول نہیں کیا, بلکہ اپنی جیب خاص سے 20 دینار سونے کے سکے اس کی قیمت کے طور پر ادا کر کے آپ نے اس کو خریدا. حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ یہ قیمت ان کو ادا کرو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر تعمیر کا وقت آیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے تھے, مٹی ڈھو رہے تھے, گویا اس کے بنانے کے کام میں ایک جیسے مزدور حصہ لیتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مل کر, کوئی مزدور کرایہ پر نہیں لائے گئے تھے, انہوں نے مل کر کے بنایا. انما یامر مساجد اللہ, مسجد کی تعمیر کی دو قسمیں ہیں, ایک تعمیر ظاہر اور ایک تعمیر باطن. تعمیر ظاہر کا مطلب تو یہ ہے, یہ جو ہم عمارت, ہمارے سامنے عمارت کھڑی ہے, اس کی بنیادیں ڈالی جاتی ہے, دیواریں کھڑی کی جاتی ہے, فاؤنڈیشن لکھا جاتا ہے, یہ سب یہ ظاہری تعمیر. یہ کام بھی اہل ایمان کا ہی ہے, گویا اس کو بھی مسلمانوں ہی کو انجام دینا چاہیے. اور آج کل تو عام طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے اپنی کتاب میں ابواب قائم کیا, ان کا بڑا زور تو اسی پر ہے کہ وہ یہ کام بھی مسلمانوں ہی سے لیا جانا چاہیے, الا یہ کہ کوئی معذوری مجبوری ہو اور مسلمان میسر نہ ہو تو بات دوسری ہے. اور دوسری تعمیر باطن, ظاہر وہ تو مسلمان ہی کریں گے. تعمیر باطن کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد کرنا, وہاں نمازیں ادا کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, تعلیم کے حلقے وہاں لگائے جائیں, قرآن سکھانے کا, مسائل بیان کرنے کا, اور دوسرے اجتماعی کام جو مسلمانوں کے دینی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سارے کاموں کے لیے مسجد ہی کو استعمال کیا جاتا تھا, اس لیے کہ ایسی کوئی اجتماعی جگہ مسلمانوں کی مسجد کے علاوہ اس زمانے میں تھی نہیں. یہاں تک کہ کسی قیدی کو اگر ایک دو روز کے واسطے بند کرنا ہے تو بھی مسجد ہی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا. وفود جو آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, غیر مسلم ہیں, ان وفود کو بھی مسجد ہی میں, گویا مہمان خانے کا کام بھی اسی سے لیا جاتا تھا. نجران کا وفد جو عیسائی تھے آیا, وہاں ٹھہرے اور انہوں نے اپنے وہاں قیام کے دوران اپنی عبادتیں اپنے مذہب کے مطابق وہیں مسجد میں ادا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے نہیں روکا. تو بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد جو ہے بڑی بابرکت جگہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بنانا جو ہے بڑی آدمی کے لیے سعادت کی چیز ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے, من بنا للہ مسجداً بنا اللہ له بیتاً فی الجنہ, اور ایک روایت میں مثلہ فی الجنہ, کہ جو آدمی اللہ کے واسطے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس جیسا گھر اس کے لیے جنت, اس جیسا, یعنی یہ آدمی اپنی حیثیت اور اپنی گویا اس طاقت کے مطابق, اپنے اس کے مطابق بناتا ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو قیامت میں اس کے منادی. اصل میں یہ روایت اس موقع پر حضرت عثمان نے بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جب بنی تو بہت سادہ تھی, اس کے ستون جو تھے وہ کھجور کے درختوں کے تنے تھے, انہی کو دیوار قبلہ کی طرف کھڑا کر دیا, بیچ میں جو ہے پتھر ڈال کر اس دیوار کو یہ کیا گیا, پھر بعد میں اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی یہ گویا پتے اور ٹہنیاں وغیرہ تھی, کچی جگہ تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں سن ہجری 7 میں فتح خیبر کے بعد دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی اور وسعت توسیع کی بھی ضرورت پیش آئی, تو ابھی اسی طرح بنایا گیا. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوا, حضرت عمر کے زمانے میں کچھ بڑھانے کی ضرورت پیش آئی, بڑھایا گیا, لیکن چونکہ ایسی تعمیر جو ہوتی ہے 8-10 سال کے بعد پھر وہ پوسیدہ اور پرانی ہو جاتی ہے, اس کو اثر نو بنانا پڑتا ہے. کوئی محل تو ہے نہیں کہ 50 سال اور 100 سال تک رہے, جھونپڑا ہے تو وہ ہر 5-6 سال کے بعد اس کی تجدید اور رینوویشن کرنا پڑتا ہے. تو حضرت عمر نے بھی اپنے زمانے میں ایسا ہی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ضرورت پیش آئی, اس کو بڑھایا بھی گیا, اور اثر نو جب حضرت عثمان کے زمانے میں بنایا گیا تو اس زمانے میں فتوحات ہونے کی وجہ سے دوسرے ممالک سے سب مرمر کے پتھر آئے تھے اور ساگ کی لکڑیاں آئی تھیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو پرانا انداز تھا سادہ جو جھونپڑے والا اس کے بجائے اس کو استعمال کیا. یہ چیز بہت سے صحابہ کو ناگوار گزری, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سادگی کو انہوں نے ختم کر دیا. بہت اعتراض ہوا کہ یہ تو باتیں لوگوں میں ہوئی, یہ تو کیسر و کسرا کا محل بنایا ہے, مسجد تھوڑی بنائی ہے, ایسی باتیں ہونے لگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی نا تو انہوں نے باقاعدہ تقریر فرمائی, اور پہلی بات تو انہوں نے یوں کہا کہ یہ مسجد میں نے سرکاری پیسوں سے نہیں بنائی, اپنی ذاتی رقم سے بنائی ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا یوں کہا کہ یہ جو پتھر اور ساگ کی لکڑیاں استعمال کی گئی ہیں وہ موجود تھیں, میں نے کوئی اس کے لیے الگ سے کوئی اہتمام نہیں کیا ہے منگوانے کا, کسی فیکٹری میں آرڈر نہیں دیا, کسی ملک سے اس کو امپورٹ نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا دی تھی, ان کو استعمال کیا. اور میں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد سنا ہے من بنا للہ مسجداً, کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا بن اللہ لہ بیتاً مثلہ فی الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت کے اندر بنائیں گے. جب اللہ اسی جیسا بنائیں گے, اللہ نے مجھے وسعت دی تھی تو یہ ویسے تو دیکھو گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ زیب و زینت کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے, اور مسجدوں کے اندر بھی زیب و زینت کو پسند نہیں کیا گیا, بلکہ مسجدوں کی زیب و زینت کو جو ہے علامت قیامت میں سے قرار دیا گیا ہے. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جیسے جھونپڑے والی مسجد تھی, جب انہوں نے جو ہے نا وہ بابری مسجد اتنے مضبوط پتھروں سے بنائی گئی تھی اس کو توڑ کے ختم کر دیا, یہ جھونپڑوں والی مسجد کو تو بالوں نے کہاں نیست و نابود کر ڈالیں گے, اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو مضبوط طریقے سے بنایا جائے. بہرحال اللہ کے بندے, ہاں اتنا ضرور ہے آج کل تو چندہ کر کے چندے کے پیسوں کو بھی بے درد جو استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں اپنے پیسوں سے کوئی آدمی اگر اس طرح زیب و زینت بھی کرتا ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرے گی. دوسروں کے پیسوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, بڑے مسائل ہیں اس کی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آس پاس رہنے والے اس عمارت میں اور قریب میں رہنے والے اللہ کے بندوں کی نماز ادا کرنے کے لیے یہ گویا ایک نعمت عطا فرمائی, ایک مومن کے لیے مسجد کا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک مظہر ہے, پانچ وقت مسلمان آتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے امور کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے. باقاعدہ اس موضوع پر اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں, اسلام کا نظام مساجد, کہ خالی یہ مسجد ایک عمارت نہیں ہے بلکہ اس مسجد کے ذریعے سے اسلام نے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے اور متحد کرنے کا ایک پورا نظام قائم کیا ہے. اگر کہ آج وہ نظام ہم نے باقی نہیں رکھا اپنی غفلت کی وجہ سے, پہلا ضرورت اس کی ہے. آج یہ مسجد تیار ہوئی, حاجی صاحب نے ماشاءاللہ اس کی طرف توجہ فرمائی, اللہ تعالیٰ اس کے بننے کو قبول فرمائے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا اس کی روحانی آبادی یہی ہے کہ اس کے اندر نمازیں ادا کی جائیں, قرآن کی تلاوت کی جائے اور قرآن کی تعلیم کا انتظام کیا جائے, احکام بیان کرنے کا اہتمام کیا جائے, تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں اعتکاف کیا جائے, یہ سارے وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے سے مسجد کی روحانی گویا تعمیر وجود میں آتی ہے. اور یہی اصل مقصود ہے, کسی جگہ اگر مسجد ہو اور وہاں کے رہنے والے اس کو اس مسجد والے اعمال سے اور جن چیزوں کے ذریعے سے اس کو آباد کرنا چاہیے نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے ان کو گویا ایک طرح کا نقصان پہنچتا ہے, یہ بھی معلوم ہوتا ہے روایتوں سے, اسی اس کا اہتمام کیا جائے. دعا کر لیجیے اللہ اس کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا افضل ما تعطي عبادك الصالحين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تو ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے پروردگار تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ تیرے خلیل نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذرا میں تیرے حکم سے جب چھوڑا تھا اس وقت انہوں نے تجھ سے دعا کی تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم مکرم ربنا لیقیم الصلاۃ. وہ یہ قربانی انہوں نے اس لیے دی تھی کہ وہ نماز کو قائم کریں. اے اللہ نماز کی اہمیت تو ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں کے اندر ڈال کر ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کے ساتھ ہمیں عشق اور محبت عطا فرما. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع خضوع عطا فرما. اے اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. اے اللہ نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم لوگ اے اللہ نماز کی حقیقت سے غافل ہو چکے ہیں. اے اللہ ورنہ ایک نماز ہی ایک مومن کی زندگی کے کامیابی کی ضمانت ہے. اے اللہ ہمارے لیے ایسی نماز مقدر فرما دے. ہماری اولاد کو بھی, ہمارے گھرانوں, ہمارے گھر کے ہر ہر فرد کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ اسی کے اوپر موت عطا فرما. اے اللہ تیرے بندوں کو اجتماعی شکل میں نماز ادا کرنے کے لیے یہ جگہ اے اللہ انہوں نے اس کے لیے خریدی اور اس کو تعمیر کیا اور اس کو تیرے لیے وقف کیا ہے, اے اللہ اس کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما اور اس کو مسجد والے اعمال سے قبول فرما, نمازوں سے, ذکر سے, واعظ و تذکیر سے, قرآن پاک کی تعلیم سے اور تعلیم کے حلقوں سے, حلال و حرام کے احکام کے بیانوں سے. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما دے, اعتکاف سے آباد فرما. اے اللہ تیرے بندوں کو توفیق عطا فرما زیادہ سے زیادہ تیرے قرب حاصل کریں. اے اللہ اس عمل کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر تیرے جن بندوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, اے اللہ تو ان کو اپنی شایان شان بہترین گھر جنت کے اندر عطا فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.